من مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله في فرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قرآن مجيد اپنی آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو قصے قرآن حکیم میں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ صاحبان عقل کے لیے عبرت ہیں. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ جو تاریخ تمہارے سامنے بیان ہوتی ہے وہ بیکار اور ابز نہیں ہے. تاریخ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انسان فقط چند لمحوں کی لذت کو حاصل کرے، قصے سنے اور بس، بلکہ یہ قصے، یہ تاریخ تمہارے لیے عبرت ہیں. دیکھو، یہ جو کچھ ماضی میں پیش آیا ہے، یہ جو اقوام نے اپنے رہبروں کے ساتھ کیا ہے، یہ جو لوگوں نے اپنے ائمہ کے ساتھ رویہ رکھا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، خاص طور پر کربلا کی تاریخ. اب پھر ایام محرم نزدیک ہیں، ہر سال یہ ایام آتے ہیں اور ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں. زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم اس غم میں صرف کرتے ہیں، لیکن کربلا صرف اس لیے ہے کہ ہم سنیں؟ کیا فرش عزا صرف اس لیے ہے کہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھیں اور چلے جائیں اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات مرتب نہ ہوں؟ کیا حسین صرف 61 ہجری کے لیے امام تھا، رہبر تھا اور سفینہ نجات تھا؟ وہ 72 لوگ جو اس سفینے میں شامل ہو گئے، کیا ان کے علاوہ آج تک جو لوگ اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں وہ اس سفینے میں سوار ہو سکتے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین مصباح ہدایت ہیں اور نجات کا سفینہ ہے، کیا ہم اس نجات کے سفینے میں سوار ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. حسین آج بھی سفینہ نجات ہے. اگر دلیل نہ ہوتی تو کبھی آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا. 8 امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آٹھویں امام کے دور اور سید الشہداء شہداء کے دور میں فاصلہ ہے تقریباً 1.5 صدی کا فاصلہ ہے، 2 صدی کا فاصلہ ہے. لیکن میرا مولا یہ کہتا ہے اپنے جد کے بارے میں کہ کلنا سفن النجات، ہم سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع. لیکن سفینہ حسین بہت وسیع بھی ہے اور بہت سری بھی ہے. بہت وسیع ہے، پر جیسے گناہگاروں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. بہت سری ہے، ایک شب میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے. حسین اتنا بڑا سفینہ ہے، اتنا اہم سفینہ ہے. حسین سفینہ نجات ہے. ارے میں پوچھوں گا، امام رضا آپ کا دور تو گزر چکا، حسین نے حور جیسے لوگوں کو اپنے دور میں سوار کر لیا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، قیامت تک اگر لوگ چاہیں تو حسین کے ذریعے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک طرز تفکر کا نام ہے. کربلا محض تاریخی واقعے کا نام نہیں ہے بلکہ طرز زندگی کا نام ہے۔ ہماری زندگی اگر کربلائی اور عاشورائی ہو جائے تو ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یہ سفینہ آج بھی کھڑا ہے، آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی سزا آ رہی ہے، لیکن یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم کربلا کو پہچانیں گے، کربلا کے بارے میں غور کریں گے، فکر کریں گے۔ یہ واقعہ رونما ہو گیا، بہت سارے سوالات، بہت ساری چیزیں۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ تاریخ اور سیرت ہے، کہ کربلا کی تاریخ جو کتب میں تحریر ہے اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ جو سیرت سید الشہداء رہی ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ایسے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جن کے جوابات ہمارے پاس ہونے چاہئیں۔ اے کاش یہ ہماری عزاداری، یہ سوا دو مہینے جو کہ ہم فرش عزا پر بیٹھ کر گزارتے ہیں، اے کاش اس میں اگر کوئی کام ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ کربلا بیان ہو جاتی۔ ہم مصائب میں تو کربلا بیان کرتے ہیں لیکن صرف مصائب کی حد تک۔ یہ مصائب کا دورانیہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ اگر بیان ہوئے تو 15 منٹ، اس سے زیادہ بیان نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک مختصر سا حصہ، وہ مظلومیت، وہ مصیبت جو کہ سید الشہداء پر آئی اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ کربلا کا ایک بہت بڑا حصہ تشنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کربلا کی تاریخ میں جو چیزیں رونما ہوئی تھیں وہ آج تک میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے 60 سال 70 سال ان کو ہو گئے ہوں جو فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی بہت ساری باتیں ان کے نزدیک تشنا ہوں گی۔ آج ہم کچھ سوالات، یعنی سمندر سے ہم اپنی تشنگی کے مطابق اور اپنے وقت کے مطابق، مجھ سے کہا گیا کہ 35 سے 40 منٹ آپ کے پاس ہیں، یہ 35 سے 40 منٹ اس تاریخ اور سیرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوالات جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اگر ایک ایک سوال پر سیر حاصل گفتگو کی جائے تو شاید یہ 35 سے 40 منٹ ایک سوال کے لیے بھی ناکافی ہوں۔ لیکن جو سوالات اس تاریخ اور سیرت سے نکالے ہیں، بہت سیدھا سیدھا سوالات نکالے ہیں، وہ سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سوالات بیان کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین نے وہ قیام جو یزید کے دور میں کیا، جو 61 ہجری میں کیا، معاویہ کے دور میں کیوں نہیں کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں امام معاویہ پر شدید تنقید کرتے ہیں، فتنہ عظیم قرار دیتے ہیں معاویہ کی حکومت کو، بڑے بڑے مظالم اصحاب رسول خدا کو معاویہ کے دور میں شہید کیا جاتا ہے، ہجر ابن عدی جیسے صحابی کو معاویہ کے دور میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور شدید تنقید کرتے ہیں امام اس ظلم پر، لیکن اس کے باوجود امام نے معاویہ کے دور میں قیام کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ امام نے اپنے قیام کا آغاز مدینہ ہی سے کیوں نہیں کر لیا؟ امام مدینہ میں موجود تھے، بیعت کا سوال مدینہ میں ہوا تھا، آپ نے قیام مدینہ سے کیوں نہیں شروع کیا؟ امام حسین مدینہ سے مکہ کیوں تشریف لے گئے؟ کسی اور جگہ چلے جاتے، مکہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ اگر امام مکہ گئے تھے تو اپنے قیام کو مکہ ہی میں کیوں نہیں کر لیا؟ امام نے علم بغاوت مکہ میں کیوں نہیں بلند کیا جبکہ ساری دنیا سے حاجی آئے ہوئے تھے؟ امام اپنا حج نامکمل چھوڑ کر مکہ سے کیوں نکلے؟ اگر قیام وہیں پر کرتے تو کیا زیادہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے؟ امام حسین نے اپنے قیام کے لیے کوفہ کو کیوں منتخب کیا؟ کوفہ کے انتخاب کی وجوہات کیا تھی جبکہ کوفہ پہلے آپ کو دغا دے چکا تھا؟ آپ کے والد محترم اور آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کو کوفہ دغا دے چکا تھا، اس کے باوجود کوفہ کا انتخاب کیوں کیا؟ امام نے اپنے قیام کے لیے یمن کو کیوں نہیں منتخب کیا جہاں پر اچھے خاصے شیعہ موجود تھے؟ کوفہ کے لوگوں نے امام کو دعوت دی پھر کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا سید الشہداء نے دشمن سے اپنے لیے پانی کی درخواست کی؟ امام حسین کا سر مبارک کہاں پر مدفون ہے؟ اصحاب کربلا کی اصل تعداد کتنی تھی؟ کیا امام کو کربلا سے ترک کر کے آپ کے صحابی گئے تھے؟ یعنی کسی نے امام کو کربلا کی زمین سے بھی خدا حافظ کہا تھا جب امام نے چراغ بند کر دیے، تو کیا لوگ امام کو چھوڑ کر گئے تھے؟ امام سجاد کے علاوہ کوئی اور مرد کربلا میں زندہ باقی بچا تھا یا صرف امام ہی تھے؟ کیا جس طرح سے بعض لوگ بعض کتابوں میں اس طرح سے بیان ہوا، اور آج کے بعض متعصب علماء نے یزید کے اوپر کتاب بھی لکھی اور یہ کہا کہ یزید نے توبہ کر لی تھی، تو کیا یزید نے توبہ کر لی تھی؟ اور ایک اور اس سے متصل ایک سوال جو کہ کلامی سوال ہے، عقیدے کی گفتگو ہے، کہ یزید جیسوں کی توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور یہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے، اب ان میں سے کتنے سوالات کے جواب میں دے پاؤں گا یہ خدا جانتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جواب دیے جائیں. پہلے جو چھوٹے سوال اس میں موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک سوال یہ تھا کہ امام سجاد کے علاوہ کوئی مرد زندہ بچا یا نہیں بچا. ہاں، چند لوگوں کے نام ہیں. خود اگر ہم بنی ہاشم میں سے بیان کریں تو حسن ابن حسن، اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے تاریخ ان کے نام بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ سب بچے تھے، سب چھوٹے تھے. مثلا حسن ابن حسن، جن کو حسن مسنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ موجود تھے. زید ابن حسن موجود تھے، عمر ابن حسن موجود تھے، محمد ابن عقیل، حضرت عقیل کے فرزند اس میں موجود تھے، قاسم ابن عبداللہ ابن جعفر اس میں، حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے، ان کے فرزند بنام قاسم اس میں موجود تھے، اور کچھ غلام جیسے حضرت ام رباب کے غلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اس میں موجود تھے. یہ لوگ وہ ہیں جو کہ امام سجاد کے علاوہ کربلا میں موجود تھے. یاران امام حسین کی تعداد، امام حسین کے جو صحابی جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ بہت سارے لوگوں نے مختلف تعداد بیان کیے. ابن شہر آشوب نے ایک عجیب تعداد، اس نے 821 کی تعداد بیان کی، اور ابن مسعودی نے 600 کی تعداد بیان کی ہے، جس میں 100 پیادے اور 500 سوارے موجود تھے. ابن نما نے 145 کی تعداد بیان کی ہے، جس میں 100 پیادے اور 45 سوارے تھے، لیکن جو قول مشہور ہے وہ 72 ہے، جس میں 40 پیادے اور 32 سوار، یعنی جن کے پاس گھوڑے موجود تھے وہ 32 تھے، اور جو پیادہ تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، ان کی تعداد 40 تھی. اور زیادہ تر ہمارے راوی اسی قول کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اصل تعداد 72 ہی تھی. مدفن سر مبارک، ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سروں کو کاٹ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سر جو کہ لے جائے گئے تھے وہ کہاں پر دفن ہوئے؟ 7 مختلف مقامات بیان ہوتے ہیں. کربلا میں جو کہ سب سے موثق اور قول مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ سر واپس آئے. اب بعض کہتے ہیں کہ کوفہ سے واپس آ گئے، بعض کہتے ہیں نہیں، شام سے واپس آئے. اور علامہ مجلسی، شیخ صدوق، سید ابن طاووس اور دیگر علماء اس قول کی تائید کرتے ہیں. سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ معجزانہ طور پر خدا کا اعجاز کار فرما ہوا اور امام کا سر واپس کربلا آیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا. لیکن دیگر اقوال بھی ہیں جو کہ ضعیف ہیں. علامہ مجلسی کی ایک روایت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ آپ کا سر نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں دفن کیا گیا. سبط ابن جوسی نے تذکرۃ الخواص میں امام کے سر کو کوفہ میں دفن ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ یزید نے عمر ابن حریث مخزومی جو کہ یزید کے پاس آیا تھا, اس نے تو ابن زیاد کے پاس آیا تھا, وہ اپنے اس نے امام کا سر لے کر اپنے گھر میں یعنی کوفہ میں اس کا گھر موجود تھا وہاں پر دفن کیا. ایک اور روایت جو کہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں نقل کی ہے وہ یہ کہ مدینہ میں امام کے سر مبارک کو دفن کیا گیا اور بقیع میں وہ مقام جہاں پر جناب زہرہ مدفون ہیں آپ کی قبر کے اندر اس کو دفن کیا گیا. لیکن علماء اس قول کو صحیح قرار نہیں دیتے, اس لیے کہ جب جناب زہرہ کی قبر کا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ان کے برابر میں دفن کیا جا سکتا ہے. پانچویں جگہ, پانچواں مقام جو بیان کیا جاتا ہے وہ شام میں ہے, اور شام میں بیشتر اہل سنت اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کو شام میں دفن کیا گیا. اور شام میں بہت سارے مقامات یہاں کے, یہاں تک کہ ایک مسجد وہاں پر بنی ہے, جو لوگ گئے انہوں نے دیکھی ہوگی, مسجد الراس کے نام سے مشہور ہے. اور اس کے علاوہ چار مزید مقامات بیان کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر احتمال ہے کہ امام کا سر مبارک وہاں پر دفن کیا گیا. رقہ میں چھٹی جگہ جو کہ بیان ہوتی ہے وہ رقہ ہے, جو کہ فرات کے نزدیک ایک شہر ہے, وہاں پر کہا گیا کہ امام کے سر کو دفن کیا گیا. ساتویں اور آخری جگہ وہ مقام جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام کا سر مبارک وہاں پر دفن ہوا, وہ مصر ہے. اور اس میں بھی بہت سارے ہمارے علماء بھی جو کہ اس مقام پر بھی تشریف لے کے گئے ہیں کہ جہاں پر یہ بیان ہوا کہ امام کا سر مبارک اس جگہ پر دفن ہوا, ہمارے بہت سارے علماء وہاں پر تشریف لے کے گئے ہیں, لیکن کسی نے اس قول کی تائید نہیں کی ہے کہ واقعاً سر مبارک امام کا یہاں پر دفن ہوا ہے. ایک اور سوال یہ تھا کہ امام حسین نے پانی کا سوال کیا, اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے پانی کا سوال کیا. تاریخ میں بعض لوگوں نے بعض روایات نقل کی ہیں لیکن وہ ساری روایات ضعیف ہیں. مثلا ایک جگہ بیان ہوا کہ روز عاشور امام, شب عاشور امام ابن سعد کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں, تین سوال کرتے ہیں, ان میں سے ایک سوال پانی کا ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں مجھے پانی دو. لیکن علماء نے اس کو رد کیا ہے کہ وہ امام جو کہ اپنے آپ کو ذلت سے دور کریں اور یہ کہے کہ حیات من الذلہ, ہم ذلت سے دور ہیں تو اس ظالم کے سامنے کس طرح سے پانی کا سوال کر سکتا ہے, اور کسی موثق روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے. یہ وہ کچھ چھوٹے سوالات تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے جواب عرض کیا. سب سے پہلا سوال جو کہ تفصیلی سوال, جس کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے, وہ یہ کہ امام حسین نے معاویہ کے دور میں قیام کیوں نہیں کیا. معاویہ کے دور میں سید الشہداء تقریباً 11 سال آپ کی امامت کا دور, یعنی 49 سے لے کر اور 60 تک, یعنی 60 ہجری تک مولا نے معاویہ کے دور میں زندگی گزاری ہے. اسی طرح سے امام حسن نے 40 ہجری سے اور 49 تقریباً 9 سال کا عرصہ اس صلح کے بعد معاویہ کے دور میں گزارا ہے. نہ امام حسن نے اس صلح کے بعد قیام کیا اور نہ سید الشہداء نے اپنے 11 سال میں معاویہ کے دور میں قیام کیا, جبکہ شدید ترین تنقید امام کرتے رہے. امام نے کہا کہ بزرگ ترین فتنہ معاویہ کی حکومت ہے, اور یہاں تک آپ نے اپنے خط میں کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ میں تجھ جیسے کی حکومت کو برداشت کروں. ان الفاظ تک کو امام نے ادا کیا, لیکن قیام نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک تو شخصیت ظاہری معاویہ، جو کہ بظاہر لوگوں کے نزدیک ایک دیندار، ایک عادل حاکم، ایک ایماندار حاکم کے طور پر مشہور ہے، اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کا صحابی ہے، کاتب وحی ہے. جو مشہور کیا گیا وہ یہ کہ معاویہ کاتب وحی ہے، اتنا قریبی صحابی تھا کہ اس نے وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا، اگرچہ ہمارے نزدیک یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کاتبان وحی معین و مشخص ہیں، امیر المومنین ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو کاتبان وحی کہا گیا، لیکن معاویہ جس سے دور دور کا وحی سے کوئی تعلق نہیں رہا اس کو بیان کیا گیا. یہ ساری چیزیں اتنی مشہور ہوئیں کہ معاویہ کی ایک ظاہری شخصیت بن گئی، لوگ اس کو قبول کرتے تھے. دوسری طرف اہل بیت کے مقام اور منزلت کا واضح نہ ہونا، لوگ اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے تھے. آپ نے سنا، یہاں تک ہوا کہ جب امیر المومنین مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی مسجد میں بھی جاتے تھے. اس حد تک لوگ اہل بیت کی معرفت سے دور تھے. شام، عراق، یمن، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی معرفت بالکل نہیں تھی. بصرہ، وہ مقامات تھے جہاں پر لوگ معاویہ کو ایک اچھے حاکم کے طور پر جانتے تھے. ظاہری طور پر معاویہ اہل بیت کا خیال بھی رکھتا تھا. معاویہ نے ایک اچھا خاصا ماہیانہ باندھا ہوا تھا جو اہل بیت کی خدمت میں پیش ہوتا تھا، اور معاویہ نے ایک خط میں یہ بھی سید الشہداء سے کہا کہ جو میں آپ کو، جتنا میں آپ کو دیتا ہوں، جو میں آپ کو دیتا ہوں، نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیا نہ میرے بعد کوئی آپ کو دے گا. جس پر امام نے کہا کہ ہم دو، یعنی میں اور میرے بھائی حسن، وہ با فضیلت ترین اور با شریف ترین لوگ ہیں جو نہ مجھ سے، نہ تم سے پہلے گزرے ہیں، نہ مجھ سے ہم سے پہلے گزرے ہیں، نہ ہمارے بعد آئیں گے. امام نے اپنی فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا. پہلی چیز یہ تھی کہ ظاہری شخصیت معاویہ کی ایسی تھی کہ لوگ اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور اہل بیت کے مقام اور منزلت سے آگاہ نہیں تھے. ایسے دور میں اگر امام قیام کرتے تو امام کے قیام کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو یزید کے دور میں ہوئے. اسی میں ایک اور سوال کہ جب معاویہ نے اس صلح کی پابندی نہیں کی، ایک اور چیز جو کہ، یعنی دوسرا جو نقطہ اس میں آتا ہے وہ صلح امام حسن ہے. امام حسن نے کہا کہ میں، جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے اس وقت نہیں ہے، کہ امام حسن معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ تک گئے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ عبیداللہ ابن عباس جیسا صحابی، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، وہ چند ہزار درہم کے عوض معاویہ کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب امام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور امام اپنے چند مخصوص صحابیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے. لہذا امام مجبور ہوئے صلح کرنے پر، اور معاویہ نے صلح اس طرح سے دی، کہا کہ آپ اس پر جو چاہیں لکھ دیں، جو شرائط چاہیں لکھیں. امام حسن اس پہ جو شرائط لکھتے ہیں ان میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو بھی، یزید کو بھی خلیفہ تعین نہیں کرے گا، کسی کو متعین نہیں کرے گا، اور اس کا مجاز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد خلافت کا تعین کرے، اور اسی طرح سے دیگر شرائط بھی موجود تھیں. لیکن ابھی اس صلح کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی. اسی سال معاویہ کوفے جاتا ہے، اور کوفے جا کر کہتا ہے کہ میں اس صلح کی کسی شق کا پابند نہیں ہوں، اور میں اس صلح کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. یہ معاویہ کا بیان ہے. امام حسن بھی اس صلح کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ معاویہ یہ کہہ چکا ہے، اور امام حسین بھی، جیسے ہی آپ کے پاس امامت آتی ہے آپ بھی اس کی پابندی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب معاویہ نے پابندی نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ بس یہی نقطہ بہت اہم ہے کہ امام ہوتا ہے، امام اقدار کا پابند ہوتا ہے. امامت اور ملوکیت میں فرق یہی ہے، امام اقدار کا پابند ہوتا ہے اور ملوکیت اقتدار کے گرد گھومتی ہے. امام دین محور ہوتا ہے اور ملوکیت اپنے تخت و تاج کو بچانے کی خاطر سب کچھ کرتی ہے. امام عدل کو اپنا شیوا قرار دیتا ہے اور ملوکیت یہ ظالم یہ جابر ظلم کے ساتھ اپنے تخت و تاج کو بچاتے ہیں. امام کی بنیاد صداقت ہوتی ہے اور ان عامروں کی اساس جھوٹ پر ہوتی ہے. امام عہد و پیمان کے پابند ہوتے ہیں اور یہ لوگ عہد شکن ہوتے ہیں. معاویہ اور بنو امیہ کا چہرہ آشکار نہیں ہے. امام اس عہد کی پابندی کے ذریعے سے، امام اقدار کی پابندی کے ذریعے سے ان کا چہرہ آشکار کرتے ہیں. امام کبھی بھی ظلم کے ذریعے سے عدل و انصاف کو قائم نہیں کرتے. امیر المومنین کے دور میں جب معاویہ کی حرکات و سکنات، اس کی فتنہ انگیزی سامنے آئی تو لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ بھی معاویہ کی طرح کچھ سیاست کریں، دیکھیں معاویہ کس طرح سے، یعنی لوگ آئے امیر المومنین کو سیاست سکھانے کے لیے کہ دیکھیں معاویہ کتنا شاطر ہے، کتنا سیاسی انسان ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ لن اطلب النصر بالجور، دیکھو میں جور کے ذریعے سے ظلم کے ذریعے سے کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ کبھی بھی نیک مقصد کے لیے غلط وسیلے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم روڈوں پر جاتے ہیں تو ہمارے بچے جذباتی ہوتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تھپڑ مارتے ہیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی کریں. لیکن کوئی امام کا ماننے والا، امامت کا قائل یہ کام نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے. کسی کو بیجا ایک تھپڑ مارنا، کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کسی بے گناہ کو مارنا قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں دی گئی. صلح امام حسن اور امام حسین کی اس کی پابندی اگر نہ ہوتی تو قیام امام حسین بھی نہ ہوتا. کہا جاتا ہے کہ صلح امام حسن زمینہ ساز قیام امام حسین تھی. اس صلح نے معاویہ کے چہرے سے حقیقت کو آشکار کر دیا، اس کے چہرے پر پڑا وہ پردہ جو کہ اس نے ڈالا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا. لوگوں نے دیکھا کہ معاویہ کس طرح سے عہد شکنی کرتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ معاویہ کس طرح سے ظلم کرتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ معاویہ کس طرح سے جھوٹ بولتا ہے. اپنے بیٹے کو اقتدار میں لانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی. اگر یہ صلح نہ ہوتی اور اس کی پابندی نہ ہوتی تو جب امام حسین یزید کے سامنے قیام کر رہے تھے اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ صلح کر لیں، لیکن کیونکہ ماضی کی ایک صلح موجود تھی اس لیے امام نے یہ صلح نہیں کی. بس اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو قیام امام حسین بھی نہ ہوتا. دوسرا سوال یہ تھا کہ مدینہ سے قیام کا آغاز کیوں نہیں کیا. مدینہ آبادی کے لحاظ سے کوفہ، بصرہ اور شام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بہت چھوٹا شہر تھا، اس لیے بڑے قیام کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. وہ قیام جو کہ حکومتوں کے خلاف ہو، وہ قیام جو کہ حکومتوں کو پلٹ دے، وہ مدینہ میں ممکن نہیں تھا. اور تاریخ نے یہ بتایا، بعد میں ہونے والے قیام واقع حرا جو کہ 64 ہجری میں پیش آیا اور مدینہ سے اس کا آغاز ہوا، یزید نے بآسانی اس کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد ہونے والے قیام، محمد ابن عبداللہ کا قیام سن 145 ہجری میں ہوتا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے، وہ قیام کامیاب نہیں ہو پاتا. شہید فخ کا قیام جو سن 169 ہجری میں ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ مدینہ بہت چھوٹا شہر ہے اور اس شہر میں اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس قیام کو اتنا مستحکم کر دے کہ حکومتیں اپنی جگہ چھوڑ دیں. جس طرح سے آج ہمارے ہاں عام گفتگو ہوتی ہے کہ جو چیز کراچی سے اٹھتی ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے. اس بڑے شہر میں ہر قوم بستی ہے, یہاں پر رہنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. جب یہاں پر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے اثرات پورے پاکستان میں مرتب ہوتے ہیں. اس لیے مدینہ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں وہ گنجائش نہیں تھی جو کوفہ میں پائی جاتی تھی. دوسری بات یہ کہ امویوں کے اثرات مدینہ میں بہت زیادہ تھے. مثلا مروان ابن حکم کا قبیلہ یہاں پر بہت قوی تھا, مروان کے اثرات یہاں پر بہت زیادہ تھے. اس لیے امکان یہ تھا کہ یہاں پر اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو مدینہ کے اندر سے ہی اس قیام کو ناکام بنا دیا جائے. حضور کی رحلت کے بعد سے لے کر مدینہ نے ہمیشہ سے حکومتوں کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ رہی ہیں اور حکومتوں کے خلاف قیام مدینہ نے نہیں انجام دیا. مدینہ میں رہنے والے بڑے بڑے قبائل کے سردار حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں. مثلا عبد الرحمن ابن عوف, جب خلیفہ دوم کی خلافت کا مسئلہ آتا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف شرط رکھتے ہیں امیر المومنین کے سامنے کہ اگر تم رسول کی سیرت کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پر عمل کرو گے تو میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں. امیر المومنین نے انکار کر دیا. یعنی یہاں کے قبائلی سرداروں کا یہ حال تھا کہ وہ حکومتوں سے متاثر رہتے تھے. اگرچہ مدینہ کے لوگ اہل بیت, خاص طور پر انصار, اہل بیت سے محبت رکھتے تھے, لیکن ان کی محبت اس مقام پر نہیں تھی کہ وہ مشکل حالات میں اہل بیت کا ساتھ دیتے. اور تاریخ نے یہ بتایا, سقیفہ کا وقت آیا اور جناب زہرا نے مدد کی درخواست کی, لوگوں سے کہا کہ تم سب نے دیکھا ہے, تمہارے سامنے حجت الوداع کا خطبہ پیش ہوا ہے, تم جانتے ہو کہ رسول نے علی کو خلیفہ بنایا ہے, تم ساتھ دو. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے. جب لوگ جذباتی ہو کر امیر المومنین کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ قیام کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تو مولا ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ کل سر منڈوا کر تلواریں نیام سے باہر نکال کر میرے پاس آنا, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں قیام کروں یا نہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ صرف چار لوگ مقداد, ابو ذر, عمار اور زبیر, صرف چار لوگ آتے ہیں اس حال میں کہ تلواریں باہر نکالے ہوئے ہیں اور سر منڈائے ہوئے ہیں. چار لوگوں کے ساتھ کون سا قیام ہوتا ہے؟ تاریخ نے اور ایسے اوقات دکھائے ہیں اور ایسے مواقع تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ مدینے والوں نے سخت وقت میں اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا. جنگ جمل میں امیر المومنین قیام کرتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں, لیکن مدینہ سے بہت کم لوگ, شاذ لوگ نکل کر جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین 400 یا 700 لوگوں کے ساتھ, یعنی ایک تعداد 400 لکھی ہوئی ہے, ایک تعداد 700 لوگوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی اس وقت بھی مدینہ نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا. بس مدینہ میں قیام کرنا یا مدینہ سے قیام کرنے کا, قیام کا آغاز کرنا صحیح نہیں تھا. آپ مدینہ سے مکہ کیوں تشریف لے گئے؟ وہ جو گفتگو ولید ابن عتبہ اور مروان ابن حکم کے سامنے مولا کی ہوئی اور جس میں انہوں نے بیعت کا سوال کیا اور مولا نے انکار کیا, اور پھر جب مولا نے کہا کہ دن کی روشنی میں میں بیعت کروں گا, اور مروان نے ولید سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے آج حسین کو چھوڑ دیا تو کل آنے والی نہیں ہے, اس پر مولا نے غصے کا اظہار کیا اور جوانہ نے بنی ہاشم اندر داخل ہوئے اور مولا پھر ان کے ساتھ باہر چلے گئے. یہ حالات یہ بتا رہے تھے کہ مولا کو مدینہ سے نکلنا ہے, اور مدینہ سے نکلنے کے بعد بھی مولا محفوظ نہیں رہیں گے کیونکہ دشمن نے یہ سوچ لیا ہے کہ یا بیعت یا قتل, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ حکومت نے مولا کے سامنے نہیں رکھا. اب ضروری تھا کہ مولا ایک ایسے مقام پر جائیں کہ جہاں پر آپ محفوظ رہ سکیں. مولا یہاں سے نکلتے ہیں اور حرم امن الہی کی طرف جاتے ہیں جہاں پر قرآن نے کہا کہ من دخلہ آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن و امان کا حامل ہو گیا، پھر اس کو مارا نہیں جا سکتا، لیکن جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ مولانا نے سن 60 ہجری میں تین شعبان کو مولا جو ہے وہ مکہ میں رہے ہیں، اور 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک مولا مکہ میں رہے اور اپنی مظلومیت کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور یہ وہ کام تھا جس کے لیے مولا نے مکہ کے انتخاب کیا تھا۔ حج بھی نزدیک تھا، حاجی آنے والے تھے، مولا یہ چاہتے تھے کہ اپنی حجت پوری دنیا پر تمام کر دیں، اس لیے مولا مکہ تشریف لے گئے تھے۔ مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے کہ جس وقت مولا مدینہ سے نکلے ہیں، اس وقت معاویہ کے مرنے کی خبر عام لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ مولا چاہتے تھے کہ کچھ وقت گزرے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ معاویہ مر گیا ہے، اور معاویہ نے اپنے بعد یزید کو حاکم بنایا ہے، اور وہ زمینہ بنے گا کہ جس وقت مولا اپنی تبلیغ کو صحیح معنی میں کر پائیں گے۔ یعنی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یزید جیسا آدمی حاکم بن گیا ہے، تو مولا اس وقت اپنی بات کر پائیں گے کہ دیکھو معاویہ نے یہ کہا تھا کہ اپنے بعد خلیفہ کو تعین نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ یزید کو اپنے بعد خلیفہ متعین نہیں کرے گا، معاویہ نے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا امام کو وقت چاہیے تھا اور جگہ اچھی چاہیے تھی، وہ دونوں چیزیں امام کو مکہ میں میسر تھیں۔ ایک اور اہم سوال یہ کہ حج چھوڑ کر مکہ سے امام کیوں گئے؟ پہلی بات تو واضح ہونی چاہیے کہ امام نے حج شروع ہی نہیں کیا تھا، یعنی احرام نہیں باندھا تھا۔ 9 ذی الحج سے مناسک حج شروع ہوتے ہیں، لیکن امام 8 ذی الحج کو مکہ سے باہر نکل گئے تھے، لہذا حج کو نامکمل نہیں چھوڑا، امام نے حج شروع ہی نہیں کیا تھا۔ عمرہ مفردہ انجام دیا تھا، لیکن احرام حج امام نے نہیں باندھا تھا۔ امام مکہ کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے امام مکہ کو چھوڑ کر گئے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ امام حرمت حرم کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، امام نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی حرمت پامال ہو۔ جب عبداللہ ابن زبیر نے امام سے کہا ہے کہ آپ مکہ میں قیام فرمائیں اور مکہ سے نہ جائیں، یہ کوفہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، مکہ میں قیام کریں، یہاں پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو امام نے اس کو جواب دیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ ایک مینڈھے کی وجہ سے اس مکے کی، اس حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ تاریخ نے یہ بتایا کہ سن 64 ہجری میں جب واقعہ حرا کے بعد یزیدی فوج یہاں پر آئی ہے اور ابن زبیر نے حرم کے اندر پناہ لی ہے، تو منجنیق سے پتھروں کو برسایا گیا ہے، آگ کو حرم پر برسایا گیا ہے اور حرم کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری دفعہ پھر اس کے چند سال کے بعد ابن زبیر یہاں پر پناہ لیتا ہے اور حجاج بن یوسف حملہ کرتا ہے اور ابن زبیر اس حملے میں مارا جاتا ہے۔ امام اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس مینڈھے کی مانند ہوں جس کی وجہ سے حرمت حرم پامال ہو، اس لیے میں اگر ایک وجب مکہ سے دور شہید ہوں تو اس کو میں زیادہ پسند کروں گا اس سے کہ مکہ کے اندر شہید ہوں، اگر ایک فرسخ دور شہید ہوں تو اس سے زیادہ پسند کروں گا کہ مکہ کے نزدیک شہید ہوں، یعنی مکہ سے جتنا دور میں شہید ہوں گا حسین کو وہ زیادہ پسند ہوگا۔ دوسری وجہ جو امام نے خود بیان کی ہے اور بارہا صراحت کے ساتھ اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے کہ یزید نے اپنے مامور بھیج دیے تھے جو کفن کے اندر تلواریں چھپائے ہوئے تھے اور امام کے خون کو بہانا چاہتے تھے۔ اس طرح سے اچانک امام کو شہید کیا جاتا، اور جس طرح سے آج ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، اس طرح سے یزید امام کو ٹارگٹ کل کرنا چاہتا تھا، یعنی امام کو اپنے مامورین کے ذریعے سے شہید کروا دیتا اور یہ مشہور کرتا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے امام کو شہید کر دیا، اور بعد میں امام کا غم بھی مناتا۔ امام اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، امام اس طرح سے اپنے خون کو ہدر کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا امام نے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا اور کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام نے یمن کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یمن جو کہ شیعوں کا شہر معروف تھا، اس لیے امام نے یمن کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یمن جغرافیائی لحاظ سے ایک دور افتادہ شہر ہے، یعنی جو بڑے شہر ہیں ان سے دور ہے، کوفہ کی بنسبت جغرافیائی لحاظ سے مسلمانوں سے بہت دور تھا، لہٰذا اگر کوئی بھی قیام یمن میں ہوتا تو اس کے اثرات مسلمانوں پر اس طرح سے مرتب نہ ہوتے۔ یمنیوں کی طرف سے کوئی سنجیدہ دعوت امام کو موصول نہیں ہوئی تھی، امام کیوں جاتے؟ اگر یمنی بلاتے کہ مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس آ جائیں، تو امام یمن کی طرف جاتے۔ یمن اس سے پہلے اہل بیت کے ساتھ مشکلات میں کھڑا نہیں ہوا، کچھ مشکلات ایسی آئی ہیں معاویہ کے دور میں، امیر المومنین کا دور خلافت ہے اور معاویہ شام کا حاکم ہے، اپنا ایک سپاہی بھیجتا ہے بسر ابن ابی ارتات اور عبید اللہ ابن عباس امام کی طرف سے وہاں پر مامور ہیں، بسر اپنی فوج لے کر جاتا ہے، حملہ کرتا ہے، یمن کے لوگ عبید اللہ ابن عباس کا ساتھ نہیں دیتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس کے دو کم سن بچے اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ کو غارات کا نام دیا جاتا ہے، اس غارات میں یمنیوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ امام اس طرف اگر جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، تو یمنی امام کا ساتھ دیں گے۔ اب سب سے اہم سوال، امام کوفہ کیوں گئے؟ جبکہ آپ کو بہت ساری شخصیات منع کر رہی تھیں، جبکہ بہت سارے بڑے بڑے مورخین نے یہ کہا، ابن خلدون جیسے شخص نے یہ کہا کہ جو کچھ امام کے ساتھ ہوا وہ کوفے کی وجہ سے ہوا۔ بڑی بڑی شخصیات مثلاً عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن عباس، محمد حنفیہ، مصور ابن مخرمہ، عبداللہ ابن مطیع، بہت سارے لوگ جو کہ موثق لوگ تھے، چاہنے والے تھے، امام کو منع کر رہے تھے کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، پھر بھی امام کوفے کی طرف گئے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی اور بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ کوفہ وہ شہر تھا جو کہ نسبتاً دوسرے شہروں سے اہل بیت کی معرفت میں زیادہ تھا۔ اور تاریخ نے یہ بتایا بھی، اگر سید الشہداء کے ساتھ سب سے زیادہ کسی شہر نے ساتھ دیا ہے تو وہ کوفہ ہے، اگر کوفے کی اکثریت نے ساتھ نہیں دیا تو امام کے چاہنے والوں میں کوفے کی اکثریت تھی، جن لوگوں نے امام کا ساتھ دیا اس میں کوفے کی اکثریت تھی، مدینہ سے زیادہ لوگ کوفے کے تھے۔ وہ چیز جو کوئی امام کو کوفے کی طرف لے گئی، کوفے کے لوگوں کے خطوط تھے جن کی تعداد 12,000 اور 18,000 تک بیان کی جاتی ہے، اور ایک ایک خط میں کئی کئی لوگوں کے امضا موجود تھے، دستخط تھے، یعنی اگر اندازہ کیا جائے اور ایک ایوریج تعداد لگائی جائے، 5 افراد کے اگر دستخط ایک خط پہ موجود ہوں تو 60,000 کی تعداد بنتی ہے۔ جس نے امام کو کہا تھا کہ آپ ہماری طرف آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یزید کی حکومت میں ہم رہنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ مل کر قیام کریں گے اور آپ کی حکومت کو قائم کریں گے۔ ایک ایسی صورت میں امام کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کوفیوں نے پہلے بھی تو ساتھ نہیں دیا، ان 20 سالوں میں کوفہ بہت فرق کر چکا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ 20 سال پہلے آپ کے بابا کا ساتھ نہیں دیا، 18 سال پہلے آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اب کوفے کے لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اس بات کو بہانہ بنا کر امام کوفے سے دور نہیں رہ سکتے تھے کہ کوفہ نے میرے بابا اور میرے بھائی کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات، وہ ہدف جو کہ امام حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کوفہ ہی میں حاصل ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کوفہ مسلمانوں کا مرکز رہا تھا اور ابھی بھی مرکز تھا، یعنی دیکھا جائے تو مرکزی حیثیت کوفہ کو حاصل تھی۔ کوفہ میں ہونے والی ہر بات فوری طور پر مسلمانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ امام جو ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے، امام کا ایک ہدف ہدف اولا تھا اور ایک ہدف ہدف نہائی تھا۔ ہدف اولا یہ تھا کہ اگر کوفے والے ساتھ دیں تو حکومت اسلامی قائم کی جائے، اہل بیت کی حکومت قائم کی جائے، اور یہ بات ممکن تھی۔ جب عبداللہ ابن زیاد نے قیام کیا ہے، جب عبداللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا ہے، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ چند 100 لوگ ابن زیاد کے ساتھ تھے۔ جب ہانی کی خبر کی اطلاع باہر نکلی ہے اور ہانی کے قبیلے والوں نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہے، تو محاصرہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ لوگ جو کہ دارالعمارہ کے اندر تھے وہ چند 100 سے زیادہ نہیں تھے۔ اگر ہانی کے لوگ حملہ کر دیتے تو یقینی طور پر وہ کامیاب ہوتے، یقینی طور پر کامیاب ہوتے۔ اسی لیے ابن زیاد ہیلا کرتا ہے اور قاضی شرح جو کہ اس وقت لوگوں کے نزدیک بڑا صادق اور امین آدمی ہے، اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ دارالعمارہ کی چھت پر جا کر ہانی کے چاہنے والوں کو، ہانی کے قبیلے والوں کو یہ کہو کہ ہانی کو ہم نے مہمان بنا کر رکھا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد ہانی ان کے درمیان ہوگا۔ قاضی شرح یہ کہتا ہے کہ جب میں دارالعمارہ کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں حقیقت بیان کر دوں، لیکن جب میں نے اطراف میں جلاد نما ابن زیاد کے سپاہیوں کو دیکھا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ عزیزو، یہ کربلا ہے۔ اگر قاضی شرح ہمت کر لیتا تو آج تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا۔ آج کربلا کچھ اور ہوتی، آج سید الشہداء ایک حاکم کے طور پر ہمارے سامنے ہوتے، سید الشہداء کی وہ مظلومیت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ صرف ایک انسان اگر ہمت کر لیتا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس ایک انسان نے ہمت نہیں کی اور دارالعمارہ کی چھت پر جا کے وہی کہا جو کہ ابن زیاد نے اس سے کہا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہانی کو شہید کیا گیا۔ اور اس وقت تک ابن زیاد اتنا خوف و ہراس بٹھا چکا تھا کہ پھر کسی میں ہمت قیام کرنے کی نہیں رہی تھی۔ ہدف اولا امام کا یہ تھا کہ قیام کریں اور حکومت بنائیں اگر کوفے کے لوگ امام کا ساتھ دے دیں، لیکن اگر ساتھ نہ دیں، اگر ساتھ نہ دیں تو امام یہ چاہتے تھے کہ اپنی مظلومانہ شہادت کے ذریعے سے، وہ شہادت جو کہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہو، جو ان معصوم بچوں کے ساتھ ہو، جو مظلوم عورتوں کے ساتھ ہو، یہ بات یہ بتا رہی تھی دنیا کو کہ امام جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود امام کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام بنو امیہ کا ظالم چہرہ، کریہ چہرہ، فاسد چہرہ آشکار کرنا چاہتے تھے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اور وہ ہدف جو کہ بنو امیہ کا تھا اور ہمیشہ سے رہا، ابو سفیان، معاویہ اور یزید۔ ابو سفیان نے ایک زمانے میں کہا تھا، آخری زمانے میں اندھا ہو گیا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور اذان کی آواز آتی ہے، پوچھتا ہے یہاں پر کوئی بنی ہاشم کا تو نہیں ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں، کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس نام محمد کو ختم کر کے دم لوں گا، اگر اس نام کو باقی چھوڑوں تو میرا نام ابو سفیان نہیں۔ امیر المومنین کو یہ آواز پہنچتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جہنم میں جائے گا اپنی یہ آرزو لے کر، اور تیری آرزو پوری نہیں ہو پائے گی۔ اس وقت ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ شخص جہنم میں جائے جس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہاں پر کوئی بنی ہاشم کا فرد موجود نہیں ہے۔ معاویہ نے بھی اس طرح کے کلمات ادا کیے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنو امیہ کا ہدف اسلام کو ختم کرنا تھا۔ بنو امیہ چاہتے تھے کہ نام محمد اس دنیا سے مٹ جائے۔ اور یزید نے بھی جب یہ کاروان کوفہ گیا ہے تو اس نے یہی کہا کہ نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی دین آیا۔ وہ اسی بات کو اور اس ہدف کو لے کر چلے تھے کہ یہ کام کریں گے کہ اس دین کو ختم کر دیں گے، لیکن امام اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنی مظلومیت کے ذریعے سے بنو امیہ کے چہرے کو آشکار کرنا چاہتے تھے اور ان کو اس ہدف میں ناکام کرنا چاہتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کون کامیاب ہوا، حسین کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ آج دین محمد باقی ہے اور بنو امیہ ایک گالی بن چکے ہیں، آج حسین کا نام باقی ہے اور یزید ایک گالی بن چکا ہے۔ بس امام نے کوفہ میں اس لیے قیام کیا کہ امام اپنے ہدف تک پہنچ جائیں، اور امام کا ہدف یہ تھا کہ بنو امیہ کو، ان کے اہداف کو نیست و نابود کر دیں اور ان کے ظاہری چہرے پر سے پردہ ہٹا دیں، جو کہ امام کو اس ہدف میں بخوبی کامیابی حاصل ہوئی۔ اب آخری سوال کہ کوفے کے لوگوں نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کچھ اقدامات ابن زیاد کے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے کوفے کے لوگ گھبرا گئے۔ ابن زیاد نے آتے ہی نفسیاتی جنگ شروع کی، ابھی کم لوگ ہیں اور اس کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہیں، مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں ہے۔ اس نے نفسیاتی جنگ کا آغاز کیا اور کہا کہ شام سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو میں ایک مہربان باپ کی طرح تم سے پیش آؤں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جلاد نہیں ہوگا، میں تمہارے گھروں کو تمہارے پر خراب کر دوں گا۔ خواتین کے درمیان یہ مشہور کر دیا کہ دیکھو، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے شوہروں کو لے جاؤ، ورنہ تم بیوہ ہو جاؤ گی، تم یتیم ہو جاؤ گی، تمہارے بھائی تم سے بچھڑ جائیں گے، میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خواتین کے اندر اتنی تبلیغ کی، اتنی تبلیغ کی کہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے بھائیوں، اپنے والد اور اپنے شوہروں کو امام کے لشکر سے، حضرت مسلم کے لشکر سے نکال کر لے گئیں۔ یہ نفسیاتی جنگ جو کہ ابن زیاد نے شروع کی، وہ باعث بنی کہ کوفے کے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ ابن زیاد نے اجتماعی سیاسی حربے استعمال کیے، سرداران قبائل کو دھمکی دی اور لالچ دی، دھمکی بھی دی اور ساتھ مال کی اور عہدوں کی لالچ بھی دی۔ دوسرا کام جو اس نے کیا، اس زمانے میں عرفا، ایک اصطلاح ہے عرفا، جمع عریف، عریف وہ شخص ہوتا تھا کہ جس کو حکومت ایک رقم دیتی تھی اور وہ اپنے زیر کفالت 20 سے 100 لوگوں کی کفالت کیا کرتا تھا، پیسے حکومت دیتی تھی لیکن کفالت یہ کرتا تھا۔ معاویہ نے ان عرفا کو بلا کر کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے درمیان کوئی حسین کا حامی ہے تو میرے حوالے کر دو، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہارے پیسے بھی بند کروں گا اور تمہیں سخت سے سخت سزا بھی دوں گا۔ لہٰذا یہ اجتماعی سیاسی حربے اس نے استعمال کیے، اقتصادی حربے بھی اس نے استعمال کیے۔ عطا جو بے روزگار لوگ ہوتے تھے، آج یورپ میں یہ چیز ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ماہیانہ دیا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ تھا جس کو عطا کا نام دیا جاتا تھا۔ معاویہ نے یہ، ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، اگر کسی نے حسین کا ساتھ دیا، کسی نے اگر مسلم کا ساتھ دیا تو میں اس کی عطا کو بند کر دوں گا۔ مالی طور پر بھی معاونت ہوتی تھی اور اجناس کی صورت میں بھی، انگور، کھجور اور گندم وغیرہ کی صورت میں بھی یہ عطا کی معاونت کی جاتی تھی۔ اس نے ان لوگوں کی عطا کو بند کر دیا، اور جن لوگوں نے شامل ہونے کے لیے ارادہ کیا تھا ان کو دھمکی دی، لہٰذا انہوں نے امام کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ کوفہ ایسا نہیں ہے، اکثر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن ہانی ابن عروہ، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے انہوں نے امام کا ساتھ دیا، اور بعد میں زہیر ابن قین اور ابن یزید رہائی اور اسی طرح بہت سارے کوفے کے لوگ امام کے ساتھ ہوئے۔ لہذا ایک گروہ ایسا تھا جس نے امام کا ساتھ دیا، ایک گروہ ایسا تھا جو کہ شام سے رقابت رکھنے کی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ امام کا ساتھ دے۔ جب اس نے دیکھا کہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے لہذا وہ امام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو کہ بزرگان قبائل کا تھا، شبز ابن ربیع، حجار ابن ابجر، یزید ابن حارث، عمر ابن حجاج زبید، اشس ابن قیس، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے ان کی سرداری باقی رہے۔ وہ حسین کا غم نہیں رکھتے تھے، وہ دین کا درد نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کو غرض تھی اپنی سرداری کی۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگ سیاسی جماعتوں سے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی سرداری مشکل میں پڑتی ہے، اس لیے وہ اپنی وفاداری کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی وفاداری کو تبدیل کر لیا اور سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو شیعان علی تھی، جو اہل بیت کی محبت میں گرفتار تھی۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا؟ عزیزوں، اس میں ہمارے لیے درس ہے، اس میں وہ اہم ترین درس ہے جس کو ہم حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہوئی؟ ایک سوال، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، دیگر ائمہ کا بھی لوگ ساتھ نہیں دے سکے، آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے معصوم رہبر کا ساتھ نہیں دے پاتے؟ ایک چیز جو کہ سامنے رہی ہے وہ جہالت ہے۔ اگر دین سے، اپنی زندگی کے ہدف سے، اگر اہل بیت کے مقام اور منزلت سے انسان جاہل ہوگا تو کبھی بھی اپنے حقیقی رہبر کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب معرفت نہ ہو تو لوگ اپنے امام معصوم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا۔ لوگ سید الشہداء کے پاس آئے، عبداللہ ابن متی امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ امام یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں تو مولا سے ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ اے حسین، کچھ تو عرب کی، قریش کی اور اسلام کی غیرت کا لاج رکھیں اور خلیفہ وقت کے خلاف قیام نہ کریں۔ جب جہالت ہو، جب معرفت نہ ہو تو انسان یہاں پر پہنچتا ہے کہ امام معصوم کو غلط قرار دیتا ہے اور ان کو جا کر درس دینا شروع کرتا ہے۔ دعا دنیا کی محبت. بہت سارے لوگ معرفت رکھتے تھے لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار تھے. شبس ابن ربیع، عبید اللہ ابن حر جوفی، جو کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد پشیمان ہوا، جنگلوں میں نکل گیا کہ میں نے کیوں حسین کا ساتھ نہیں دیا. سید الشہداء ایک مقام پر اس کے خیمے میں جاتے ہیں، یہ کوفہ سے جا رہا ہے اور مولا کوفے کی طرف آ رہے ہیں. امام اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، قاصد آتا ہے خیمے میں عبید اللہ ابن حر جوفی کے. قاصد کہتا ہے کہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ فرزند رسول نے تجھے بلایا ہے، تو نہیں جا رہا، لیکن نہیں جاتا. امام خود اس کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حر ابن حر، تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ کہتا ہے کہ مولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو یتیم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. حسین کے بچوں کو یتیم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کو یتیم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. امام سے کہتا ہے کہ مولا، میں خود تو نہیں آ سکتا، اپنا گھوڑے کی صفات بیان کرتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت، چونکہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہدایت پر نہ ہوں، ہم ان کو اپنا دست و بازو قرار نہیں دیتے. ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو جو ہدایت کے راستے پر نہ ہوں اپنا ساتھی قرار نہیں دیتے. اور امام اس کے نذرانے کو رد کر کر چلے جاتے ہیں. بس دنیا کی محبت امام کی نصرت سے دور رکھتی ہے. کتنے لوگ تھے جو کہ اہل بیت کی حمایت کے لیے گھروں سے نکلے تھے، حضرت مسلم کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نماز میں، چند ساعتوں میں مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں تعداد بیان کی جاتی ہے کہ ہزاروں میں لوگ تھے مسلم کے ساتھ پر بیعت کی تھی، لیکن دنیا کی محبت میں وہاں سے چلے گئے. جان کا خوف تھا. یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی جان دے دیں. اہل بیت کی محبت تھی دلوں میں. فرزدق جیسا آدمی منزل شقوق پر امام سے ملاقات کرتا ہے، امام کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ کوفے والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امام سے حج اور طواف کے مسائل پوچھتا ہے، لیکن جب امام کہتے ہیں ساتھ چلو، تو کہتا ہے مجھے حج کرنے جانا ہے. یعنی حج امام کی نصرت سے زیادہ اہم ہے. جان کا خوف. اگر امام کی معرفت بھی ہو، دنیا دار بھی نہ ہو، لیکن جان کا خوف ہو، تو بھی اپنے امام کا ساتھ نہیں دے سکتا. بس عزیزو، یہ وہ چند سوالات اور ان کے جوابات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے کربلا کی تاریخ اور امام کی سیرت سے دیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی نصرت کریں، کربلا اس لیے بسی تھی، سید الشہداء نے یہ مصیبت اس لیے اٹھائی تھی، کوئی کم مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. کوئی اپنے جوان کو قربان کر دے، یہ کم مصیبت ہے؟ کیا حسین کو علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ حسین نے یہ بتایا کہ مجھے علی اکبر سے محبت ہے. رخصت کر کے جاتے ہیں، حسین پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پلٹ کر علی اکبر دیکھتے ہیں، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا. کہتے ہیں، اے حسین، کاش تمہارا کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ ایک جوان بیٹے کو کس طرح رخصت کرتے ہیں. اپنے معصوم علی اصغر سے حسین کو محبت نہیں تھی، حسین کو محبت تھی جب علی اصغر کے کلوئے مبارک پر تیرے سے شعبہ لگا ہے، تو سید الشہداء کی حالت یہ تھی کہ زار زار گریہ کر رہے تھے، خیمے کی طرف لے جاتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے، لے جاتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے۔ یہ مصیبت حسین نے برداشت کی؟ کیا حسین کو اپنی معصوم سکینہ سے محبت نہیں تھی کہ اس کو روتے ہوئے چھوڑ کر میدان کی طرف چلے جائیں؟ حسین کو بہت محبت تھی، کہا کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہوں حسین کو اس گھر میں سکون نہیں ملتا۔ حسین کو بہت محبت تھی، لیکن حسین نے اپنی ساری محبتوں کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے قربان کر دیا کہ تاریخ میں یہ عبرت بن جائے، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے امام کا ساتھ چھوڑ دیا، کس طرح سے ان کا امام تن تنہا کربلا کے بیابان میں حل من ناصر ینصرنی کی صدا لگا رہا ہے۔ عزیزو، حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ پھر کوئی حسین تنہا نہ رہ جائے، پھر حسین کا بیٹا مہدی تنہا نہ رہ جائے، جو حسین کی طرح میدان میں آ کر حل من ناصر ینصرنی کی صدا لگائے۔ یہ حسین نے کربلا اس لیے بسائی تھی کہ لوگ کربلا کو اپنی زندگی بنائیں اور حسین کے فرزند مہدی کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کربلا کی معرفت کو حقیقی معنی میں حاصل کر سکیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ گریہ اور عزا کے ساتھ ساتھ کربلا کو اپنی زندگی بنا سکیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار ہو سکیں۔ اے خدا، ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، www.almehdies.com۔